أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية درود جل محمد وآل محمد انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام فرزندان توحید عاشقان مصطفیٰ پیروان مکتب امامت عاشقان مکتب شہادت امام کی معرفت ہو تاکہ اس کی نصرت ہو سکے توجہ فرما رہے ہیں کل عرض کیا کہ مکتب اہل بیت کے ہاں رسول اللہ کے بعد جن 12 ہستیوں کو ہم امام مانتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے بعد تمام مسلمانوں سے افضل ہیں بلکہ رسول اللہ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں توجہ فرما رہے ہیں ساسا بن سوہان کی روایت جسے مکمل نہ کر سکا اور آج بھی دامن وقت میں گنجائش کم ہے ذرا توجہ فرمائیے گا میرے ساتھ چلیے گا ساسا نے پوچھا مولا آپ افضل ہیں یا آدم مولا نے کیا فرمایا میں افضل ہوں آپ افضل ہیں یا نوح میں افضل ہوں آپ افضل ہیں یا ابراہیم میں افضل ہوں مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ کلیم اللہ توجہ فرما رہے ہیں آپ افضل ہیں یا موسیٰ کلیم اللہ امیر المومنین نے کیا خوبصورت جواب دیا کہا ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں دلیل کیا ہے فرمایا دیکھو قرآن کہتا ہے 20 پارہ اور سورہ قصص کی یہ آیت اور یہ داستان 20 پارے میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا شیعہ اور فرعون کا ایک پیرو آپس میں لڑ رہے تھے قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ یہ موسیٰ کا دشمن تھا اور یہ موسیٰ کا شیعہ تھا لڑ رہے تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا جب گزر ہوا تو اس شیعہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا توجہ فرمائیے گا قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ موسیٰ نے کہا ہو کہ دیکھو مجھے مدد کے لیے نہ بلاؤ مجھے مدد کے لیے بلانا شرک ہے توجہ نہیں فرمائی آپ نے اللہ کا نبی اللہ کا رسول صاحب شریعت صاحب کلمہ کلیم اللہ خدا سے ملاقات کرنے والا خدا سے بات چیت کرنے والا جب اپنے شیعہ نے کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کے لیے آئیے موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگنا شرک ہے موسیٰ پہنچے مدد کے لیے قرآن کہتا ہے فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقُضِيَ عَلَيْهِ موسیٰ نے ایک ایسا مکہ رسید کیا اس فرعونی کو کہ وہ ڈھیر ہو گیا مر گیا اب جب خدا نے فرمایا اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى فرعون کے دربار میں جاؤ اور میرے دین کی تبلیغ کرو اب حضرت موسیٰ نے جواب دیا رب اے خدایا میں نہیں جا سکتا اب فرعون کے دربار میں کیوں رب اخاف ان یقتلون کیونکہ میں نے ان کا بندہ مارا ہے توجہ فرما رہے ہیں خدایا میں نے ایک فرعونی مارا ہے اب میں اگر فرعون کے دربار میں جاؤں گا تو مجھ سے بدلہ لیا جائے گا کیسے جس دشمن کا میں نے ایک فرد قتل کیا ہے اس کے دربار میں کس طرح سے جاؤں خدا نے کہا اگر اکیلے نہیں جا سکتے تو ہم ہارون کا اہتمام کیے دیتے ہیں دونوں اکٹھے ہو کے جاؤ امیر المومنین کہتے ہیں ساسا موسیٰ وہ تھے جنہوں نے ایک مارا تھا توجہ نہیں فرمائی, جنہوں نے ایک مارا تھا, اور جب خدا نے کہا موسیٰ تبلیغ کے لیے جاؤ فرعون کے دربار میں, حضرت موسیٰ نے عرض کی خدایا میں نہیں جا سکتا, میں نے دشمن کا ایک فرد مارا ہے, ساسم میں علی وہ تھا جس نے بدر سے لے کر خیبر تک قریش مکہ, کفار مکہ, مشرکین مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس سے وہ جنازہ نہ نکلا ہو, جو علی کی ذوالفقار سے نہ کٹا ہو. لیکن جب سورہ براءت کی پہلی 10 آیات نازل ہوئی اور رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو جائے اور مکہ میں قریش مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر مکہ کے قریش سے براءت کا اظہار کرے, موسیٰ میں نے ایک احساسا, میں نے موسیٰ کی طرح تردد نہیں کیا, ایک لحظہ تردد کیے بغیر رسول کا پیغام لے کے مشرکین کے درمیان پہنچ گیا. ایک لحظہ تردد علی نے نہیں کیا. اور سورہ براءت کی وہ 10 آیات جن میں مشرکین پر لعنت تھی, جن میں مشرکین سے براءت تھی, دشمن کے درمیان پہنچ کے دشمن کو سنا رہے ہیں. پوچھا مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ روح اللہ؟ توجہ فرما رہے ہیں, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ روح اللہ؟ فرمایا دیکھو میں عیسیٰ سے افضل ہوں. مولا دلیل کیا ہے؟ کہا دیکھو عیسیٰ کی ماں بچپن سے بیت المقدس میں رہتی تھی. توجہ فرما رہے ہیں, بچپن سے بیت المقدس میں رہتی تھی, وہ بی بی جسے بتول کہا گیا, وہ بی بی جس کے لیے ایک لحظہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس لحظے میں اسے مسجد سے نکلنا پڑے. توجہ فرما رہے ہیں, جس کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفا کی و طہرا کی و اصطفا کی علی نساء العالمین, اے مریم خدا نے آپ کو چن لیا, وصطفا کی و طہرا کی اور آپ کو پاکیزہ کیا, آپ کو بتول بنایا, آپ کو مطہرہ بی بی بنایا, وصطفا کی علی نساء العالمین اور آپ کو پورے عالم کی, پوری دنیا کی بیویوں پہ برتری عطا کی. توجہ فرما رہے ہیں, پوری دنیا کی خواتین پہ برتری عطا کی. معصوم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا ابن رسول اللہ قرآن نے کہا ہے کہ بتول تمام عالمین کی نساء سے بڑھ کر ہیں, آپ کی جد رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی نساء سے بڑھ کر ہیں, فیصلہ کیسے کروں کہ بتول عذرا جناب سیدہ بڑھ کے ہیں یا حضرت مریم بڑھ کے ہیں؟ سبط رسول نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مریم تمام عالم کی خواتین سے بڑھ کر ہیں, اس سے مراد صرف مریم کے زمانے کی خواتین ہیں, لیکن جو میری جد کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تمام عالم کی خواتین سے بڑھ کر ہیں, ان خواتین سے مراد حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام خواتین ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجی ربی پاک کی عظمت پہ. ساسا قرآن نے حضرت مریم کو بتول کہا, پاکیزہ کہا, طاہرہ کہا, مطہرہ کہا, اس بی بی کو تمام دنیا کی خواتین پہ برتری بخشی بچپن سے جو بیت المقدس میں ہے. لیکن ساسا جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ قریب آیا, خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرمایا اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادت ولیس بیت الولادہ, اے مریم میرے گھر سے نکل جا, اخرجی نکل جا, ھذا بیت العبادہ ولیس بیت الولادہ, مریم یہ میرا گھر ہے, یہ عبادت خانہ ہے, یہ زچہ خانہ نہیں ہے, یہاں بچے پیدا نہیں کیے جاتے, مریم یہاں سے نکل جا. قرآن کہتے ہیں حضرت مریم نکلی, اب جائیں کہاں, شادی ہوئی نہیں, اب جائیں کہاں. حضرت مریم نکلی اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھی, فجاء اہل مخاض, وہیں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, جبرائیل اترے اور کہا اے مریم خدا کہہ رہا ہے فحزی الیک بجزع النخلا, لطف لیجئے گا, لطف لیجئے گا عزیزان, حزی الیک بجزع النخلا, اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ, جب کھجور کے درخت کو ہلاؤ گی تو ساقت الیک رطبن جنیہ, کیونکہ بھوکی ہو, کیونکہ پیاسی ہو, تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, اٹھو کھجور کے درخت کو ہلاؤ, یہ جو رطب گریں گے, یہ جو کھجور گرے گی, خرما گرے گی, اسے کھاؤ اور اس سے اپنی بھوک بجھاؤ. میں کہوں گا اے سردار ملائکہ, اے سید الملائکہ, اے جبرائیل امین,
وہ خاتون جس کے ہاں ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ کس طرح سے اٹھ کے پورے درخت کو ہلائے اور کھجوریں گریں، تھوڑی سی زحمت آپ خود فرمائیے، درخت کو ہلا دیجئے، ہلائیں گے تو کھجوریں گریں گی، شاید جبریل کا جواب یہ آئے میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں خدا کی طرف سے پیغامبر ہوں، پیغام لانے والا ہوں، میں اس طرح کے کام کرنے والا نہیں ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، مجھے جو پیغام دیا تھا میں نے وہ پہنچا دیا، اب میرا یہ کام نہیں کہ میں درخت کو ہلاؤں، کھجوریں اتاروں اور کھجوریں پیش کروں، مریم کا اپنا کام ہے، میں نے صرف پیغام پہنچانا تھا۔ ہاں یعنی تو سید الملائکہ ہے، تو درخت کو ہلا نہیں سکتا، تو کھجوروں کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن عزیزان محترم ایک اور دروازہ ایسا نظر آتا ہے جہاں یہی سید الملائکہ کبھی چکی چلاتا نظر آتا ہے، کبھی جھولا چلاتا نظر آتا ہے، یہ وہ مراتب کا فرق ہے،
توجہ فرما رہے ہیں،
یہ وہ منزلتوں کا فرق ہے، یہ وہ مرحلوں کا فرق ہے۔ حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ خود کھائیے، اب تیسرا دن، تین دن کا بچہ اٹھائے ہوئے وہ بی بی جس کی شادی نہیں ہوئی اپنی قوم کے پاس آئی، یہودیوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم نے یہ کیا کیا، بچہ کہاں سے لائی؟ توجہ فرمائیے گا، قرآن سنا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جناب مریم نے کیا فرمایا، قرآن نے، خدا نے جناب مریم کو سکھایا تھا کہ مریم تو نے خاموش رہنا ہے، جناب مریم نے اشارہ کیا اور کہا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، میرا خاموشی کا روزہ ہے، فلن اکلم انسیہ، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے بات کرو۔ اب جو بزرگان یہود تھے، یہودیوں کے بڑے تھے، وہ مزید غضب اور غصے میں مبتلا ہوئے کہ ایک تو اس طرح کا کام کہ بغیر شادی کے بچہ لائی ہے، اور دوسرا پھر اشارہ کر رہی ہے کہ بچے سے پوچھا جائے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بچہ گہوارے میں بول اٹھا اور اس نے تین جملے کہے، قرآن نے نقل کیے، کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، صرف اور صرف تین جملے ارشاد فرمائے، کیا فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ کتنے سن میں، تین دن کے سن میں، گہوارے سے یہود کے بڑوں کو مخاطب ہو کے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ چوتھا جملہ نہیں، یہی تین جملے ارشاد فرمائے اور حضرت عیسیٰ چپ ہو گئے۔ اچھا، یہودیوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کریں گے، توجہ فرمائی آپ نے، یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کریں گے، بیٹے کی سن لی، اور جب تین جملے عیسیٰ نے کہے تو یہودی واپس چلے گئے۔ میں یہودیوں سے سوال کروں گا کہ بھئی تمہیں تو اعتراض تھا حضرت مریم کی نعوذ باللہ عصمت پر، مریم کی عفت پر، عیسیٰ نے مریم کی عصمت اور عفت کی تو گواہی دی نہیں، عیسیٰ نے تو کہے تین جملے، میں ہوں اللہ کا بندہ، میں ہوں نبی، اور میرے پاس ہے کتاب۔ اب اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ مریم نے بچہ کہاں سے لایا ہے، اس کا کیا تعلق ہے مریم کی عصمت سے، اس کا کیا تعلق ہے مریم کی پاکیزگی اور عفت سے؟ شاید یہودی بھی یہ جواب دیں، اتنا شعور یہودیوں میں بھی تھا، تین جملے سن کے واپس چلے گئے، یعنی اتنا یہودیوں کو بھی معلوم ہے اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو تو اس کا باپ بھی معصوم ہوتا ہے، اس کی ماں بھی معصوم ہوتی ہے۔ اتنا یہودیوں کو بھی معلوم تھا، سنا حضرت عیسیٰ سے اور چلے گئے۔ جناب امیر فرماتے ہیں، دیکھو ساسا، حضرت مریم اکیلی تھی، خدا نے کہا اخرجی، نکل جاؤ یہاں سے، پھر فرمایا دیکھو میری عظمت کو، دیکھو جب میری مادر گرامی تشریف لائیں کعبۃ اللہ میں، توجہ فرمائیے گا، تاریخوں میں نے خود پڑھا کہ جب امیر المومنین اپنی مادر گرامی کے ہاں تھے، جب شکم مبارک میں تھے، تو جب آتی تھی کعبۃ اللہ میں پہلے بھی، تو جو ہی جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوتی تھی سارے بت منہ کے بل گر جاتے تھے اور بی بی سمجھ جاتی تھی کہ کیا ہوا. تاریخوں میں نے یہ جملہ پڑھا کہ بی بی جناب امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرماتی تھی ما ھذا شأنک ان کان داخلا, اے علی ابھی تو اندر ہے تو تیرا یہ مقام ہے, جب تو اس دنیا میں آئے گا تو تیرا کیا مقام ہوگا. یہ بی بی جب آتی ہیں طواف کر رہی ہیں فجاء حل مخاز, روایت کہتی ہے درد سے محسوس ہوا اور غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کیا کہا, اے خدایا انی مؤمنۃن بکا, میں تجھ پہ ایمان رکھنے والی ہوں اور جن انبیاء کو تو نے بھیجا ہے, جن رسولوں کو تو نے بھیجا ہے, جن کتابوں کو تو نے بھیجا ہے ان پہ ایمان رکھنے والی ہوں. اے خدایا تجھے اپنے اولیاء کا واسطہ اور اس کا واسطہ الذی بین احشائی, جو میرے پہلو میں ہے. کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے جو ماں کے پہلو میں رہ کر ماں کی مشکلات کو حل کرے. خدایا تجھے اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما. تاریخیں کہتی ہیں دیوار شک ہوئی, جنہیں خدا کے پروگرام کا علم نہیں تھا وہ پیچھے دوڑے, جسے سب پتا تھا وہ اندر چلی گئی, باقی مرد پیچھے دوڑے. یہ جو مریض خاتون تھی, بیمار خاتون تھی, یہ اندر گئی. اب دیوار بند ہو گئی. دیوار کا شک ہونا اور پھٹنا تو حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن دیوار کا بند ہونا تو حادثہ نہیں ہو سکتا. دیوار بند ہوئی لیکن خدا نے کیا کیا, دیوار کو بند کرنے کے بعد وہ خدا جو خلاق عالم ہے وہ ایسے بند کر سکتا تھا کہ کوئی نام و نشان نہ رہے, لیکن خدا نے ایسے دیوار کو بند کیا کہ دیوار تو بند ہو گئی لیکن نشان حیدر باقی رہ گیا. دیوار بند ہوئی, نشان حیدر باقی رہ گیا. تاریخوں نے یہ تو لکھا کہ بی بی اس طرح سے اندر تشریف لے گئی, لیکن تاریخ, کسی تاریخ نے, کسی حدیث نے, کسی مورخ نے, کسی محدث نے, کسی دانشور نے یہ نہیں لکھا یا نہیں پڑھا کہ تین دن تک بی بی کعبہ میں تھی. ابو طالب مکے کی کسی گلی میں گئے ہوں, کسی سے پوچھا ہو کہ میری بیوی کو تو نہیں دیکھا, میری زوجہ کو تو نہیں دیکھا, میری زوجہ کے ہاں تو ولادت ہونے والی تھی. تیسرے دن حضرت ابو طالب تشریف لائے, اس سے پہلے رسول خدا تشریف لائے. اب رسول خدا بھی دیر سے آئے, بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, دیر کیوں کر رہے ہیں. اسی وقت تو پتہ چل گیا تھا, مکے میں مشہور ہو چکا تھا کہ دیوار پھٹی ہے, پھر بی بی اندر گئی ہے, پھر دیوار بند ہو گئی ہے, پھر ہم نے تالا کھولنے کی کوششیں کی, تالا نہیں کھل رہا. کیوں پیغمبر تشریف نہیں لائے؟ پیغمبر کو معلوم تھا, دیکھیں اس وقت میڈیا اتنا تیز تو نہیں تھا, پیغمبر کو معلوم تھا کہ دیوار بند رہے گی, لوگ ایک دوسرے کو بتائیں گے, بات پھیلے گی, مکے سے نکلے گی, اطراف میں پہنچے گی, ہزاروں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک بی بی تین دن سے اندر ہے, باہر سے دیوار بند ہے, دروازہ بند ہے, لوگ ہجوم کریں گے, بیت اللہ الحرام بھر جائے گا, ازدحام ہوگا, پھر کائنات کا رسول تشریف لائے گا, مجمع موجود ہوگا میڈیا کی موجودگی میں. جب کائنات کا رسول تشریف لائیں گے اور اس دروازے کو کھولیں گے, بچے کو اٹھا کے باہر لائیں گے, اور جب ماں کہے گی یا رسول اللہ تین دن سے بولا نہیں, تین دن سے آنکھیں نہیں کھولی, تین دن سے کچھ کھاتا نہیں, رسول خدا کہیں گے علی بول کیوں نہیں رہا؟ اب علی کہیں گے اے اللہ کے نبی بتائیے کیا سننا چاہتے ہیں؟ کہیں تو تورات سناؤں, کہیں تو زبور سناؤں, کہیں تو انجیل سناؤں, کہیں تو قرآن سناؤں. کب کہہ رہے ہیں کہیں تو قرآن سناؤں؟ قرآن کی پہلی وحی سے 10 سال پہلے, پہلی وحی کے اترنے سے 10 سال پہلے کہا علی تورات چھوڑ, زبور چھوڑ, انجیل چھوڑ, قرآن سنا. علی نے قرآن سنانا شروع کیا, سورہ مؤمنین کی پہلی 10 آیات, قد افلح المؤمنون, بتحقیق مؤمنین فلاح پا گئے, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جن کی نماز خشوع والی ہوتی ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. علی نے مؤمنین کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا. تین دن کے علی کو اٹھا کے رسول اللہ نے فرمایا علی تمہیں پتہ ہے سورہ مؤمنون پڑھ رہے ہو, یہ مؤمنون کامیاب کیوں ہوئے ہیں؟ یہ تیری ولایت کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں. یہ تیری قد افلح المؤمنون کی تلاوت کی تو پھر رسول نے فرمایا قد افلحوا بکا یا علی، یہ تیری وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں. کچھ کھایا نہیں تھا، کیا کھایا؟ رسول کی زبان کو چوس لیا. بولے نہیں تھے، کیا بولے؟ قرآن کی تلاوت کر لی. دیکھا کچھ نہیں تھا، کیا دیکھا؟ رسول کے رخ انور پہ نظر پڑی. یعنی خوراک جو کائنات میں سب سے متبرک تصور ہو سکتی تھی وہ علی کو ملی. دیکھنے کے لیے جو سب سے خوبصورت منظر ہو سکتا تھا وہ علی کو ملا. بولنے کے لیے جو سب سے خوبصورت کلام ہو سکتا تھا وہ علی کو ملا. ایک جملہ اور سنیے گا، تاریخوں نے لکھا تیسرے دن اب رسول اللہ نے اس سے آگے کوئی اور کام نہیں کیا، بلکہ کہا کہ چچا ابو طالب آپ آئیے، آپ کا بیٹا ہے. اب جناب ابو طالب نے، تاریخوں نے لکھا، اپنے بیٹے کو اٹھایا. کون ابو طالب؟ جس کے بارے میں امت مسلمہ کے مفتی بحث کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، وہ جو کہتے ہیں یزید مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں علی کے باپ کے اسلام میں شک ہے.
تمہارے ابو طالب بلند صلوات
اللہ جن کے اسلام کا معیار یہ ہو، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کے سامنے ابو طالب کا اسلام ثابت کریں، جن کے ہاں یزید مسلمان ہو. لیکن تاریخوں نے یہ لکھا، شیعہ سنی علماء نے اس کو نقل کیا، شیعہ سنی علماء نے اس کو پڑھا. دیوان ابو طالب کو اٹھا کے دیکھیے، برادران اہل سنت کے بڑی بڑی شخصیات نے اس کو پڑھا، ان اشعار کو پڑھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پڑھا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے پڑھا، کہ جب علی کو اٹھایا حضرت ابو طالب نے، جناب فاطمہ بنت اسد کو لے کے ایک اونچے ٹیلے پہ آئے اور آسمان کی طرف منہ کیا، ہاں میں قربان ہو جاؤں اے علی کے بابا، آپ کے اسلام کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں، کاش اس معرفت کو بحث کرتے. ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یا رب ذل غسق الدجی، اشعار پڑھے حضرت ابو طالب نے، والقمر المبتلج المضی بین لنا من امرک المقضی ماذا ترى من اسم ذا الصبیح، اے سورج کو گرمی دینے والے خدا، اے چاند کو روشنی دینے والے خدا، بین لنا من امرک المقضی، اپنے علم کے خزانے سے مجھے بتا، ماذا ترى من اسم ذا الصبیح، میں ترجمہ ایسے کروں گا، خدایا نمائندہ تیرا ہے، آیا تیرے گھر سے ہے، میں ابو طالب نام نہیں رکھوں گا، نام بھی تو رکھے گا. حضرت ابو طالب خدا سے کہہ رہے ہیں، خدایا میرے بچے کا نام رکھ، بتاؤ امت مسلمہ کی کوئی شخصیت ایسی ہو کہ بچہ گھر میں آئے اور خدا سے کہے نام رکھ. ممکن ہے کوئی کہہ دے، لیکن کیا ہر کسی کو خدا کا جواب آتا ہے؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، ہاتف غیبی کی صدا آئی، خصصتما بالولد الزکی، اے ابو طالب و فاطمہ میں نے تمہیں ایک زکی بچہ عطا کیا ہے، ایک پاکیزہ بچہ عطا کیا ہے، اب طاہر العلم الولی، جو طاہر بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جو ولی بھی ہے، اور نام کا پوچھتے ہو، سمیتہ من شامخ علی علی اشتق من علی، میں خدا تیرے اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آسمانوں پہ میرا نام علی ہے، زمینوں پہ اس کا نام علی ہوگا. ایسا نہیں ایک مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے ساتھ. کیا مقام ہے حضرت ابو طالب کا؟ کیا مقام ہے امیر المومنین کا؟ خدا سے کہتے ہیں نام رکھو. دیکھیں یہ رسول اللہ سے روایت ہے اور شیعہ سنی نے نقل کی، کہتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اسلام دین فطرت ہے، اگر انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کرے تو مکمل اسلام پہ عمل کرے گا. معصوم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ وینجسانہ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی بچہ ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا. اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کتنی اہمیت ہے تربیت اولاد کی، توجہ فرمائیے گا. بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر پیدا ہو جائیں تو ان کی تربیت کرنا واجب ہے. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، صرف خود کو جہنم سے نہیں بچانا بلکہ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. اگر تمہاری غفلت کی وجہ سے اولاد گناہ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہو، تم نے تربیت کرنی ہے. تربیت کا معاملہ اتنا اہم ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ بچہ فطرت اسلام پہ ہے، اگر اسے یہودی ماحول ملے گا تو یہودی ہو جائے گا، اگر اس کی تربیت عیسائیوں کی طرح ہوگی تو عیسائی ہو جائے گا، اگر اس کی تربیت مجوسیوں کی طرح ہوگی تو مجوسی ہو جائے گا. اب اگر توجہ فرمائیں اور اگر تربیت کی اہمیت آپ کے اذہان عالیہ میں روشن ہو جائے تو ایک آخری فقرہ حضرت ابو طالب کی عظمت کا کہوں. معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح کا تربیت کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح کا بچہ آتا ہے. تربیت کرنے والا یہودی ہے تو بچہ یہودی، تربیت کرنے والا اگر عیسائی ہے تو بچہ عیسائی، تربیت کرنے والا مجوسی ہے تو بچہ مجوسی، تربیت کرنے والا شیعہ ہے تو بچہ شیعہ بنے گا، تربیت کرنے والا سنی ہے تو بچہ سنی بنے گا. میں قربان جاؤں تاریخ نے لکھا ابو طالب تو نے دو بچوں کو پالا، خدا جانے کس طرح سے پالا، ایک سلطان الانبیاء بن گیا، ایک علی مرتضیٰ بن گیا. دو بچے پال رہے ہیں، دو بچے پال رہے ہیں، کیسے بچے؟ ایک رسالت کی معراج پہ، ایک امامت کی معراج پہ، ایک نبوت کی معراج پہ، ایک وصایت کی معراج پہ. کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑی شخصیت نے لکھا کہ جب پوچھا گیا کہ تمام اصحاب کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے یا عنہ کہا جاتا ہے، علی کو کرم اللہ وجہ شریف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس شخصیت نے جواب یہ دیا، علی کو اس لیے کرم اللہ وجہہ الشریف کہ خدا اس کے چہرے کو مکرم کرے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی وہ واحد شخصیت ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد اور مرتے دم تک کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی. علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا، اس لیے کہا جاتا ہے علی کا چہرہ مکرم ہو، کرم اللہ وجہہ الشریف. اس عالم نے بڑا خوبصورت کہا، کہا اس سے اس طرف تو توجہ پھر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ماں کی گود سے کبھی بھی کسی بت کے آگے چہرہ نہیں جھکا، اگر ابو طالب کے گھر میں بت ہوتے اگر ابو طالب کے گھر میں بت ہوتے تو کبھی تو علی کسی بت کے آگے جھک جاتا. علی وہ ہے جو ماں کی گود سے لے کر اپنی قبر تک کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا. جب امیر المومنین ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں منبر پہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا کہ مولا، اب اس شخص نے امیر المومنین کو توہین کے غرض سے کہا، کہا آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کے بابا جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں؟ کیونکہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. امیر المومنین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا اکون قسیم النار والجنہ و ابی یکون فی النار، بیٹا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو. توجہ نہیں فرمایا آپ نے، بیٹا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو اور بابا جہنم میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھے امام نے عجیب جملہ فرمایا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، فرمایا اگر بروز قیامت حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ابو طالب شفاعت کر دے، خدا کسی ایک فرد کی شفاعت کو بھی ٹھکرا نہیں سکتا. اگر پوری انسانیت کی شفاعت کون کر دے؟ حضرت ابو طالب کر دیں. میں اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اپنے موضوع میں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. اگر حضرت ابو طالب شفاعت کر دے، کیوں؟ کربلا میں یہ جو خون بہ رہا ہے یہ کس کا خون ہے؟ ابو طالب کا خون ہے. کس کے بچے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ کس کے نواسے ہیں؟ پچاس ہجری ہے، امام حسن مشتبہ کو زہر ملتا ہے. ایک دفعہ نہیں ملا, کئی دفعہ ملا زہر. اب جب آخری دفعہ ملتا ہے تو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے منہ کے ذریعے باہر آ رہے ہیں. سب رو رہے ہیں, بہنیں رو رہی ہیں, بھائی رو رہے ہیں. امام حسن مشتبہ جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو ایک نظر سید الشہداء پہ پڑتی ہے, کہتے ہیں حسین سب روئے تو نہ رو, سب روئے تو نہ رو, بھیا میں کیوں نہ روؤں. فرماتے ہیں لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, حسین میں مشکل میں ہوں لیکن حسین تیری مصیبتوں جیسے کسی کی مصیبت نہیں. جب بہن بھائی اٹھتے ہیں امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں فروا میرے 3 سال کے قاسم کو تو میرے پاس لا, سینے پہ لٹاتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی کلائیاں چومتے ہیں, کبھی سینے کی ہڈیاں چومتے ہیں. قاسم کو چومنے کے بعد کہتے ہیں فروا یہ تعویذ میں قاسم کے بازو پہ باندھ رہا ہوں, جب کوئی مشکل درپیش ہو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. زمانے نے دیکھا, 3 سال کے تھے قاسم جب امام حسین حسن کی شہادت ہوئی, 10 سال سید الشہداء کے ساتھ رہے. سید الشہداء تاریخیں کہتی ہیں اتنا اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے جتنا حسن کے یتیم سے پیار کرتے. شب عاشور جب سید الشہداء اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور سید الشہداء کے اصحاب یہ کہتے ہیں, جب سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے اور ایک ایک کو اس کا مرتبہ بیان فرماتے ہیں, ایک ایک صحابی اپنے جذبات کا کھڑے ہو کے اظہار کرتا ہے. کوئی کہتا ہے مولا اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کر دیا جائے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کوئی کیا کہتا ہے, زہیر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, حبیب اٹھ کے کلام کرتے ہیں. اتنے میں تاریخ کہتی ہے ایک 13 سال کا بچہ ایک کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا چچا جان کیا کل میں بھی شہید ہوں گا. ایک مرتبہ سید الشہداء نے پلٹ کے سوال کیا تاکہ تاریخ کو اس بچے کی بصیرت اور معرفت بتائیں, کہا قاسم کیف الموت عندک, قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کون سی موت؟ امام زمانہ پہ قربان ہونے والی موت. کون سی موت؟ حجت خدا کی نصرت میں آنے والی موت. کون سی موت؟ شہادت کی موت. جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ احلا من العسل, مولا یہ موت میرے ہاں شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے, شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. مولا نے فرمایا قاسم کل تم بھی شہید ہوگے, قاسم کل تو علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جب قاسم نے یہ جملہ سنا چونک پڑے, کہا چچا جان کیا دشمن خیام میں آ جائے گا؟ 13 سال کا غیرت مند بنو ہاشم کا نوجوان, وارے غیرت بنی ہاشم, چچا جان کیا دشمن خیام میں آ جائے گا؟ نہیں قاسم, دشمن خیام میں نہیں آئے گا, میں تمہارے بھائی اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا. تاریخیں کہتی ہیں جب صبح عاشور ہوئی اصحاب کے بعد قاسم بار بار آتے ہیں سید الشہداء کے پاس. سید الشہداء کہتے ہیں قاسم میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا, میں کس دل کے ساتھ اپنے بھائی کی نشانی کو اجازت دوں؟ قاسم میں جگر پہ کیسے پتھر رکھوں اپنے بھائی کی نشانی کو بھیجوں؟ قاسم نے جب اتنی مرتبہ اجازت مانگی اور کوئی اجازت نہ ملی, ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آ کے اپنے زانوؤں پہ سر رکھ کے زارو قطار رونا شروع کیا. ماں نے جب دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے, کہا قاسم کیا ہوا؟ کہا اماں جتنی بار جاتا ہوں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. شہادت کا اشتیاق دیکھیے, نصرت حجت الہی کا شوق دیکھیے, جتنی مرتبہ جاتا ہوں چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ جناب فروا سلام اللہ علیہ کے ذہن میں کوئی بات آئی, کہا بیٹا ذرا میرے پاس آؤ. آگے بڑھے قاسم, اپنا بازو آگے بڑھاؤ, بازو آگے بڑھایا, ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا, تعویذ کو چاک کیا, جب اسے کھول کے پڑھنے لگی تو لکھا تھا ولدی قاسم, اے میرے بیٹے قاسم, اذا کان عمک فی کربلا, جب تمہارے چچا حسین کربلا میں ہوں, وحاطت به الاعداء, اور دشمن چاروں طرف سے تیرے چچا کو گھیر لیں, جب کوئی ناصر مددگار نہ ہو, فلا تترک الجہاد فی سبیل اللہ وفی سبیل رسول, قاسم اس وقت جہاد فی سبیل اللہ کو ترک نہ کرنا, اس وقت اپنے چچا جان کی نصرت کو ترک نہ کرنا, اور اگر چچا اجازت نہ دیں اتنی بار اپنے چچا کے پاس جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں. آپ نے توجہ فرمائی کتنا خوبصورت لکھا امام حسن نے, یہ نہیں کہا میں اجازت دے رہا ہوں حسین کی اجازت کے بغیر چلے جانا, جانتے ہیں حسین تمہارے وقت کا امام ہے, حسین کے پاس بار بار جانا تاکہ حسین تمہیں اجازت دیں. اب قاسم جب نکلے اپنے خیمے سے, سید الشہداء کے خیمے کے سامنے جب آئے, اب سید الشہداء نے دیکھا کہ قاسم کا مزاج تبدیل ہے, قاسم کا چہرہ حشاش بشاش ہے, اب تیزی سے آ رہے ہیں. سید الشہداء کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہوا. سید الشہداء ایک مرتبہ اپنی کرسی سے اٹھے, کہا قاسم پھر آ گئے, کہا چچا جان اس وقت اس دفعہ بابا کی سفارش لے کے آیا ہوں. سید الشہداء نے جب تحریر کو پڑھا رو رہے تھے, کبھی دائیں آنکھ پہ تحریر کو لگاتے ہیں, کبھی بائیں آنکھ پہ لگاتے ہیں, کبھی تحریر کو چومتے ہیں. تاریخوں نے یہ جملے کسی شہید کے لیے نہیں لکھے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مقتل نے کسی شہید کے لیے نہیں لکھا لیکن قاسم کے لیے لکھا. حسین نے کہا قاسم جا ہی رہے ہو, ایک مرتبہ اپنے چچے کو گلے سے لگاؤ. چچا کو گلے سے لگانا تھا, تاریخیں کہتی ہیں دونوں اتنا روئے فبکیا حتی غشی علیہما, روتے روتے ایک جانب زہرا کا لال گرا, دوسری طرف حسن کا یتیم گرا, ایک طرف زہرا کا لال بے ہوش ہو کے گرا, دوسری طرف حسن کا یتیم بے ہوش ہو کے گرا. عزیزان محترم مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے, اگر کسی کو غش آ جائے تو اسے ہوش میں کیسے لایا جاتا ہے؟ کسی نے کہا علی کی بیٹی تیرے ہاں دو قضیے ہو گئے, زہرا کا لال بھی چل بسا, حسن کا یتیم بھی چل بسا. اجرکم علی اللہ, آخری جملہ سنیے گا, قد اتنا چھوٹا ہے, سینہ اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی زرہ پوری نہ آئی. اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے گا, زرہ اس لیے ہوتی ہے کہ سینے کی پسلیوں کی ہڈیاں محفوظ رہے, سر پہ نخود اس لیے ہوتا ہے کہ سر محفوظ رہے, سر اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی نخود پورا نہیں آتا, سینہ اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی. سر پہ نخود کی بجائے امامہ رکھا, ایک کرتا پہنا, پاؤں اتنے چھوٹے ہیں کہ رکابوں میں نہیں آتے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے بھیجا قاسم کو, راوی کہتا ہے اب کی بار میں نے دیکھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا خیام حسینی سے نکلا. اللہ جانے جو یزید کی فوج کے راوی کو چاند کا ٹکڑا دکھائی دیتا تھا, وہ اپنی ماں اور بہنوں کو کیسا دکھائی دیتا ہوگا. ایک مرتبہ دائیں حملہ کرتے ہیں, پھر بائیں حملہ کرتے ہیں, سید الشہداء بھی ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں, عباس علمدار بھی ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک ظالم پشت سے آیا, اس نے تلوار کا وار کیا, عباس نے آواز دی قاسم سنبھلنا, سید الشہداء نے آواز دی قاسم, اتنے میں وار ہوا, سر پہ نخود نہ تھا. تاریخ کہتی ہے, مقتل کے الفاظ ہیں, سر دو حصوں میں تقسیم ہوا. میں کہوں گا قاسم کا سر ایسے کھلا جیسے خدا کی کتاب کو کھولا جاتا ہے. زین سے زمین پہ آئے سید الشہداء, گھوڑے پہ بیٹھے, ایک مرتبہ جپٹے. تاریخ کہتی ہے قاسم کا قاتل قاسم کا سر کاٹنا چاہتا تھا, سید الشہداء نے وار کیا, قاسم کے قاتل کا بازو قلم ہوا. اتنے میں اس نے آواز دی میری مدد کو آؤ. ادھر سے سید الشہداء دوڑے, ادھر سے ہزاروں نے حملہ کیا. عزیزان محترم مجھے معاف کیجئے گا, سینے پہ زرہ نہ تھی, سر پہ نخود نہ تھی, ہزاروں کے گھوڑے جب دوڑے ایک آواز آئی, یا اماں چچا جان مجھے بچا لیجئے. دائیں کے گھوڑے بائیں کو دوڑ گئے, بائیں کے گھوڑے دائیں کو دوڑ گئے. جب غبار کم ہوا خاک چھٹی, سید الشہداء بھائی کے یتیم کے لاشے پہ پہنچے, ایک مرتبہ ماتھے پہ ماتھا رکھا, اے حسن کے یتیم اپنے چچا کو معاف کر دو.